السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. سورة نور کے پانچویں رکوع سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گہری مثال بیان کی ہے، اور علماء المفسرین نے بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی، کہ یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ اللہ پر ایمان کی مثال ہے، کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کیسا ہوتا ہے. قرآن نے تو کہا کہ ایک تاب ہو، اس میں ایک شیشے کی قندیل ہو، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو، اور جو روشن کیا جاتا ہو زیتون کے درخت سے. یہ قرآن کی مشکل ترین تمثیل ہے، اور علماء نے بڑی برداشت سے اس پر باتیں بیان کی ہیں. اس کی تدبیر اس طرح ہے کہ ہمارا یہ سینہ، اس سینے کے اندر ایک دل، اس دل میں ہوتا ہے اللہ پر ایمان. بتصدیق بالقلب، ہم کہتے ہیں ایمان تصدیق کرنا دل سے، اور اس کو جو چیز روشن کرتی ہے، جیسے چراغ کے لیے تیل چاہیے، یہاں قرآن نے کہا زیتون کا تیل. اور ہمارے اس نور ایمان کو روشن کرنے کے لیے ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے. اللہ کو انسان پہچانتا ہے پیدائشی طور پر، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مشرق بنا دیتے ہیں. اچھا، اب تیل بھی ہے آپ کے پاس اور چراغ یا لالٹین بھی موجود ہے، لیکن تیل کو جلانے کے لیے کچھ چیز تو چاہیے، اس کو ہم آگ کہتے ہیں، ماچس کی تیلی. وہ ہے اللہ کی وحی. جب اللہ کی وحی سنتا ہے بندہ، رسول کے کلام کو سنتا ہے انسان، اندر کی فطرت جاگ اٹھتی ہے، اور اندر دل میں اللہ پر ایمان مل جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 منٹ لیے اس کے لیے بمشکل، لیکن علماء نے اس پر کئی صفحات لکھے ہیں، تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیجیے. تو اللہ پر ایمان اصل میں دل میں ہوتا ہے، اس کو جلا بخشنے کے لیے ہمارے اندر فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے. باہر سے جب وحی آ جائے، انسان رسول کی تعلیم کو سن لے، تو فرمایا نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے. ایک نور باہر سے آیا نور وحی، اور ایک نور اندر ہے نور فطرت اللہ پر ایمان. جب یہ دونوں مل جائیں تو انسان کو حقیقی ایمان مل جاتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بڑے گہرے حقائق ہیں، تو اللہ نے ان کے مشاہدات میں سے مثالیں بیان کی. اس کے بعد اللہ کے نیک اہل ایمان بندوں کا ذکر ہے کہ رجال لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ویقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. جن کے دلوں میں یہ ایمان پیدا ہو جائے، انہیں کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ اللہ کی یاد اللہ کے لیے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے، نہ ہی اللہ کے لیے زکات ادا کرنے سے. یعنی دل میں ایمان اگر آ جائے تو سب سے بڑھ کر محبت بندے کو اللہ سے ہوتی ہے. اب اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، اللہ کے زکات کی ادائیگی، یہ سب سے اوپر رہتے ہیں، بقیہ محبتیں نیچے رہ جاتی ہیں. اس کے بعد ذکر ہے وہ لوگ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کرتے ہوں یا دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہوں. فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کسی ہے، آدمی دور سے دیکھتا بٹی اڑ رہی ہے صحرا میں، لیکن وہ پانی لگتا تو ہے لیکن ہوتا نہیں. یہ آدمی جو بغیر ایمان کے نیکی کرے، دکھاوے کی نیکی کرے، قیامت کے دن جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اور گہری مثال دی گئی، یہ اس شخص کی مثال کی جس کے پاس ایمان بھی نہیں اور جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں. فرمایا کہ ظلمات فوق بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے. قرآن نے گہرے میں سمندر کی مثال دی، جس میں موجوں پر موجے ہوں، تاریکی تاریک ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. یہ اس کی مثال ہے جس کے پاس نہ ایمان ہے دل کا، نہ نور ایمان ہے، نہ نور عمل، جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روکنے کی نہیں. یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. اللہ جس کے لیے روشنی پیدا نہ کرے، نور ایمان نہ دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی روشنی سے، اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو برساتا ہے، بارش نکالتا ہے. اور اللہ کی قدرت کا بیان، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، سائنس نے بتایا 4.5 میل طویل اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، جن میں سے اللہ اولے برساتا جس پر چاہتا ہے. رات کا نظام اللہ ہی کی نشانی ہے. اللہ ہی نے طرح طرح کے جانور پیدا کیے جو بے جبل بھی چلتے ہیں, جو دو ٹانگوں پر بھی چلتے ہیں اور جو چار ٹانگوں پر بھی چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا بیان ارشاد فرمایا, یقولون آمنا باللہ وبرسول واطعنا, اور یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت کر لی. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, پھر اس کے بعد ان سے گروہ پھر جاتا ہے. وما اولئك بالمؤمنين, یہ ایمان والے نہیں, یہ جھوٹے دعوے دار ہیں, سنتے تو ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں اور اطاعت سے فرار اختیار کرتے تو فرمائے کہ ان کا ایمان نہیں. تو ایمان مجدد قبول کرنے کا نام نہیں بلکہ دل سے قبول کرنے کا نام ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا نام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب اللہ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ اچانک منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے فیصلے پسند نہیں, رسول کے فیصلے پسند نہیں, یہ ہے جن کا منافقین کا تذکرہ اس مقام پر کیا گیا. ساتھ بار کچھ شروع ہوتا ہے سچے اہل ایمان کا بیان. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا, اہل ایمان کی قول ان کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, مانو, تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ ہمیں بھی یہ روش عطا فرمائے, ہم اللہ اور رسول کے ہر حکم کو مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے برعکس فرمایا کہ یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ صاحب اگر اللہ کے رسولوں نے حکم دے دیں ہم کو خوب نکلیں گے اللہ کے راستے میں, خوب نیکی کریں گے. کہا جھوٹے بہانے بند مت بناؤ, کہا تو معروف آپ پسندیدہ بات یہ کہ اطاعت کرو, جو عمل کرے گا وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا, وہ عمل کر لیتا ہے. سچے اہل ایمان ہر وقت حاضر رہتے ہیں عمل کے لیے, اور جو جھوٹے دعوے کرنے والا ایمان کے وہ باتیں بہت بناتا ہے اپنی کمزوری پر پردے ڈالنے کے لیے. فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے نبی فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کو, اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, پھر اگر اے لوگوں تم پھر گئے تو رسول پر اس کی قدر ذمہ داری جو ان کے ذمہ کام ہے اور تم پر وہ ہو گئے جو تمہاری ذمہ داری. رسول کا کام پہنچا دینا ہے, تم مانو نہ مانو یہ تمہارا معاملہ, رسول اپنی ذمہ داری ادا کر لیں گے, وہ بنی ذمہ ہوں گے آخرت میں, تم نے نہ مانا تو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طرح اجتماعیت ہوتی ہے, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, ایک امیر بھی ہوا کرتا ہے تو امیر کی ذمہ دار کی اپنی ذمہ داری اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری. کسی دوسرے کا غلطی پر آ جانا ہمارے لیے دلیل نہیں کہ ہم بھی غلط ہو جائیں, ہم پر جو حق واضح ہو گیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد قرآن کی ایک اور عظیم آیت ہے, فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اللہ ضرور زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ وعدہ اول صحابہ کرام سے تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا مسلمانوں کی سلطنت کے زیر تحت تھی. یہ وعدے آج بھی ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ادوار گنوائے, ایک اپنا فرمایا وہ بھی ختم ہوگا, دوسرا صحابہ کا خلفاء راشدین وہ بھی ختم ہوگا, تیسرا بادشاہ کا دور مسلمانوں میں جابر بادشاہ پیدا ہوئے فرمایا وہ بھی ختم ہوگا, چوتھا مجبوری کا دور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں, جس میں آزاد ہے سوچے آزاد نہیں, ملک آزاد ہے قانون آزاد نہیں, قانون غیروں کا چل رہا ہے, فرمایا یہ بھی ختم ہوگا. پانچواں دور ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت قائم ہوگی, یہ بھی باقی. ایک اور حدیث مسلم شریف کی, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھے ساری زمین لپیٹ کر دکھا دی, میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا, اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ وعدے اللہ کے رسول کے, بلکہ اللہ کے وعدے رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم, انسانیت لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. آج اب خوش صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شادیاں کر لو, گورباچوف بھی کہہ گیا کہ ہمیں وہ تحریک چلانی کہ عورت کو گھر میں کیسے لے جایا جائے, دنیا چیز چیز کا کہہ رہی ہے کہ اسلامی صداؤں کو نافذ کرو جس سے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہتی. نیپولین کہہ کر چلا گیا کہ آج کے حکمران اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کو اس کے مسائل کا وہ حل میسر آتا جو سب کے لیے امن و سکون کا ذریعہ ہوتا. یہ غیر مسلم تسلیم کر رہے ہیں, آج نہیں کل لوٹ کر آنا پڑے گا, لیکن ہمارے پاس بھی بشارات موجود ہیں. دیکھیں یہ وعدے اللہ کے, کن سے؟ جھوٹے دعوے داروں سے نہیں, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے تقاضوں پر عمل کرے ان کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ زمین میں بھی اللہ ان کو صدار عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی مصلات و آت و زکاة اور نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آیا, اسی کے اللہ کی اطاعت ہونی سکتی جب تک کہ رسول اللہ کی اطاعت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور تعلق ہے, آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی پہلے 54, اس میں بھی اطاعت رسول کا بیان تھا. آیت نمبر ابھی ہم نے پڑھی 56, اس میں بھی اطاعت رسول کا ذکر ہے. درمیان میں خلافت کا معاملہ, اللہ کے رسول نے خلافت کا نظام قائم کیا, وہ جد و جہد کرنا بھی اللہ کے رسول کی پیروی ہے, وہ ہمیں کرنی. اور جب وہ قائم ہو تو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوں گے جو اللہ کے رسول کرتے تھے. تو جب تک خلافت کا نظام قائم نہ کیا جائے فیصلے ہو نہیں سکتے, اللہ کے رسول کی کامل اطاعت ہو نہیں سکتی. اس کے لیے جد و جہد کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آٹھ بار شروع ہوتا ہے, پھر گھر کے پردے کے حوالے سے کچھ احکامات. فرمایا کہ ایمان والوں, تمہارے جو غلام ہوں اور چھوٹے بچے ہوں وہ اجازت لے کر آیا کریں کمروں میں تین اوقات میں, خاص طور پر فجر سے پہلے, ظہر کے بعد جب آدمی لیٹتا ہے آرام کے لیے, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین اوقات ہیں کہ جو پرائیویسی کے ہیں, عورات لغوم پردے کے اوقات ہیں. ان میں چھوٹے بچے چاہے وہ جن سے پردے کے احکامات ابھی لاگو نہیں ہوتے جن پر, وہ بھی اور غلام بھی اجازت لے کر آئے. یہ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے احکامات. اس کے بعد بتائیں کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو اب ان پر بھی احکامات لاگو ہوں گے. اب یہ جب بھی آئیں تو اجازت لے کر ان کو آنا چاہیے. بچے بڑے ہو جائیں تو ان پر اسی طرح پردے کے احکامات لاگو ہوں گے جیسے بڑوں پر لاگو ہوتے ہیں. اس کے بعد بوڑھی عورتوں کے متعلق فرمایا گیا, وہ بوڑھی عورتیں جو خاصی بوڑھی ہو چکی ہو, نکاح کی عمر ان کی گزر چکی ہو, تو اگر وہ اپنے اضافی لباس کو استعمال نہ کریں. اضافی لباس کا استعمال یہ کیا ہے, یہ تفصیل آئے گی سورہ عذاب میں. وہاں سورہ عذاب کی آیت نمبر 59 میں جلباب کا لفظ آیا ہے. عورت جب باہر نکلے گھر سے یا غیر محرم سامنے ہو تو بڑی چادر ہو, بڑا بھوپا ہو جس سے پورے جسم کو ڈھانپ لے, وہ ہے جلباب. اس کے احکامات آئیں گے شلا سورہ عذاب میں. سورہ نور میں پڑھا تھا کل کہ محرم مردوں کے سامنے عورت چہرہ کھول سکتی ہے لیکن سر کو اور سینے کو بھی اوڑھنی سے ڈھانکنا چاہیے. یہ بوڑھی عورت کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کی عمر نکل چکی, جو فتنہ کسی کی شاید نہ بن سکے, اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوئی بڑی چادر نہ لے اور معمولی عام چادر جو گھروں میں پہنی جاتی ہے وہ بھی پہن لے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے غیر متبرجات زینہ, زینت کا اظہار کرتی بنا کرے. بعض بوڑھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فتنہ بن جایا کرتی ہیں معاشرے کے اندر, تو زینت کے اظہار کی اجازت نہیں. اور فرمایا کہ بھائی استعفتنا خیرت خیر لہن, اگر یہ بھی بچتی رہے تو بہتر ہے, یہ بھی اگر بچتی رہے تو بہتر ہے. آج بھی ہماری نانیاں دادی ایسی ہیں جو پورا برقعے کا اہتمام کرتی ہیں, اور ہماری بہنیں بیٹھی ایسی ہوئی آج کل کے جو بالکل اہتمام نہیں کرتی. بوڑھی جس سے کسی کو فتنہ نہیں وہ پردہ کر رہی, اور جوان لڑکیاں جو بے پردہ گھوم رہی, کتنے افسوس کی بات. فرمایا یہ بھی بچتی رہے تو ان کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا ایک خاص معاملہ صحابہ کرام میں تھا, کئی واقعات مفسرین نے بیان کیے. کب صحابہ جاتے تھے قتال کے لیے, اپنے گھروں کو معذوروں کے حوالے کر جاتے تھے کہ بھائی کھاؤ پیو اتنے رکھوالی کر لیں. معذور اپنی عزت رس کی ہے تو اس میں کھاتے پیتے نہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نامیہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا تو صحابہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ ہم جلدی کھا کے اٹھ جائیں گے, اس کو پریشانی ہوگی. کبھی معذور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے کھٹے کھٹے جو صحت میں صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے, ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. کہا بھائی اتنی شدت پسند نہیں ہے, ایک دوسرے کے گھروں میں کھاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھاؤ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک اہم بات کہی گئی کہ پیدا دخل تم بجوتن وسلم من عند اللہ مبارکہ طیبہ, جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, یہ اللہ کی طرف سے بڑے ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. سلام تحفہ ہے ہمارے لیے. آج ہم نے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی. بچے جاتے ہیں ہمارے اسکولوں میں, ان کو سکھایا جاتا ہے گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, اور ماں باپ کو بھی کہتا ہے کہا جاتا تھا انگریزی بولے گھروں میں بچوں کے ساتھ. کس قدر آج ہم جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت کا شکار ہے. السلام علیکم بیتین الفاظ, آپ کا سلامتی ہو, آپ کا سلامتی ہو دعا کر رہے, اور آپ کا سلامتی ہو آپ کی جان مال کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے. یہ ہے ناقدری جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سلام کو پھیلانے کی توفیق دے. مسلم کی روایت ہے کہ اس سے محبت بڑھے گی, تم جنت میں داخل ہوگے. سلام کو عام کرو. دس طریقے ملتے ہیں السلام علیکم کر, برحمۃ اللہ پھر دے دس طریقے اور, وبرکاتہ فرمائے کہ دس طریقے اور, کل 30 طریقے ہوں گے. اس سے آگے سلام نہیں. بعض کو کہتے جنت و حرام اور دوسروں کو حرام, یہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ختم ہو جاتا. تو اچھا جواب بھی دینا چاہیے. کوئی ہمیں السلام علیکم کہے, خدا نے سورہ نساء میں کہا بہتر جواب تو ورحمۃ اللہ, یہ اضافہ کر لو وبرکاتہ. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ سورہ مبارزہ کا نو اور آخری کو شروع ہوتا ہے. اہل ایمان کی شان کا بیان یہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. بے شک مومن تو وہ ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور جب اجتماعیت کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں. اب یہ اجتماعی زندگی کا معاملہ ہے, جو لوگ جڑے ہوں گے اجتماعیت میں انہیں کو اس کی سمجھ زیادہ آتی ہے. اجتماعی کام ہے, امیر نے بلا لیا, ذمہ داروں نے بلا لیا, اجازت لے کر نہیں جاتے. کیوں؟ اجتماعی کام زیادہ اہم ہے اپنے ذاتی کام کے مقابلے میں. اس کے بعد بتایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, اپنے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کو سمجھتے ہیں. کارڈ آ گیا, دل چاہ تو گیا, دل چاہ تو دعوت نہیں. رسول کی دعوت ایسی نہیں, یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. جو حکم دے مانو, جھکا دو اپنے آپ کو ان کے سامنے. اور دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان فرمایا کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے, ادب کا لحاظ رکھو. آج کل نعتیں آ گئی, اس میں ایسی گھٹیا شاعری استعمال ہو رہی ہے کہ جو کسی گناہ گار کے لیے استعمال نہ ہو, اتنی گھٹیا شاعری. پھر موسیقی کے ساتھ نعت رسول مقبول, انا للہ و انا الیہ راجعون. مت پکارو رسول کو ایسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ادب کا لحاظ رکھو. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا, اللہ تم میں سے لوگوں کو جانتا ہے جو سٹک لیتے نظریں بچاتے. کھسک لینا کیا مطلب؟ اجتماعیت میں اللہ کے رسول نے بلایا ہے, جان و مال لگانے کے تقاضے آئیں گے. اب منافق کو موت نظر آ رہی, وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرح نظر ہٹے چپکے سے نکل جائے. یہ ہے جو لوگ قرار اختیار کرتے ہیں دین کے تقاضوں سے اور اجتماعیت میں شریک نہیں ہوتے, یا شریک ہوتے تو دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. ان کو جان مال کا خوف ہوتا ہے, بھاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی غلبے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق دے, اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق دے, تاکہ ہم دین پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ جانتا ہے جس حال پر تم لوگ ہو. ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا, جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کیا کچھ اعمال کیے. اللہ بكل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ سورہ نور مکمل ہوئی. اب اس کے بعد پھر آٹھ مکی سورتیں انشاءاللہ آئیں گی. اس کے بعد سورہ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے, اس میں رسولوں کے حالات کا بیان بھی ہے اور مشرکین کے اعتراضات کا ذکر اور ان کا جواب بھی ہے. توحید کا بیان بھی آیا ہے اور اختتام پر اہل ایمان کی بڑی پیاری اور ان کا صفات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا. فرقان فرق کر دینے والی شے, حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. خبردار کرنے سے مراد غور کرنا, نہیں مانو گے اللہ کی دعوت کو عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. اس کے بعد بتایا گیا جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے, نہ وہ بیچارے اپنے متعلق جانتے ہیں ان کو دوبارہ کب کھڑا کیا جائے گا. مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے قرآن پڑھ لیا, معاذ اللہ, اللہ نے اس کی نفی فرمائی. فرمایا کہ اس کو تو اللہ نے نازل فرمایا ہے جو غیب اور جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. مشرکین کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نبی ہیں تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا, کوئی خزانے کے ساتھ کیوں نہیں آ گیا, کوئی باغ ان کو کیوں نہیں دے دیا گیا. یہ دنیا کے معیارات پر فرق رہے رسول, جبکہ اللہ کا بیان یہ کہ اللہ نے خود چنا ہے اپنی رسالت کے لیے جس کو چاہا. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ نبی اگر اللہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر باغات دے دے, اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. اللہ چاہے تو آپ کو بھی بہت امیر بنا دے, لیکن اللہ کا معیار امیری اور غریبی کا نہیں. اللہ نے تو چنا ہے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور قرآن آپ کو عطا کیا, یہ نہیں مانتے تو عذاب میں ڈالے جائیں. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, جس دن وہ جس جہنم انہیں دیکھے گی نافرمانوں کو تو یہ جہنم کو جوش مارتا ہوا چنگارتا ہوا سنیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب وہ کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جہنم کی, مقررینہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے, دعوا هنالك ثبورا, وہاں وہ موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, آج ایک موت کو نہ پکارو, وادعوا ثبورا كثيرا, بہت ساری موتوں کو پکارو, اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا پکارنے کا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کے برعکس فرمایا متقین سے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے, جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا گیا وہ ان کی نفی کر دیں گے. اللہ کے جن نیک بندوں کو پکارا گیا ہوگا دنیا میں وہ ان پکارنے والوں کی قیامت کے دن نفی کر دیں گے. مسلمانوں کو بتایا گیا مشرکین کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے, صبر کرو, اس لیے کہ آزمائش تو آئے گی, حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی ہے. اتصبرون, اے مسلمانوں صبر کرتے ہو, وکان ربک بصیرا, اور تمہارا خوب دیکھنے والا ہے, وہ دیکھ رہے کہ میرے بندے کس طرح حق پر صبر کر رہے ہیں, وہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہ دیکھ رہے کہ مخالفین کس طرح مخالفت کر رہے ہیں, اللہ ان کی پکڑ فرما کر رہے گا. 20-12 شروع ہوتا ہے, اس میں مشرکین کے مطالبات کا بیان ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیے گئے, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو اللہ پکڑے گا, یہ دنیا میں جب فرشتے آ جائیں گے عذاب نازل کرنے کے لیے, ان کے لیے کوئی فرار کا موقع نہیں ہوگا. مزید فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان کے بغیر کچھ نہیں کیا کریں, ان کے اعمال کو ہم غبار بنا کر اڑا دیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس کے بعد نافرمان انسان کا ذکر ہے, وہ کہے گا قیامت کے دن, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کے ساتھ کو پکڑا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری شامت, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ گئی. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان انسان کو عین موقع پر تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والا. آدمی کو سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر ہمیں دوست بنانے چاہیے, دوست وہ بنائیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں, ورنہ باقیہ دنیاوی دوستیاں وہ حسرت کا ذریعہ ہوں گے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ کے رسول کی شکایت کا بیان بڑی سخت آیت قرآن کی, فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے, اے میرے رب, میری اس قوم نے قرآن کو بیکار کہہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. شکایت مشرکین کے خلاف کریں گے, لیکن علماء نے لکھا مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ڈرو, جو لوگ قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, جو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش نہیں کرتے, جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, جو قرآن پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, جو قرآن کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے, انہیں ڈرنا چاہیے, اللہ کے رسول کی شکایت ان کے خلاف نہ ہو جائے. ہم تو شفاعت کی امید رکھتے ہیں, اگر وہ شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اللہ ہمیں قرآن پر دل سے ایمان عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا, مشرکین اعتراض کرتے تھے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے, فرمایا نبی, تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کریں. ورت اللہ ترتیلا, ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کو سہارنا آسان ہو جائے. اسی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, سورہ المزمل آیت نمبر 4, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر. اللہ ہمیں توفیق دے ہم آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اثر لیتے ہوئے پڑھیں, تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی زیادہ ہوں گی. 14 رکوع شروع ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا بیان آیا, فرعون نے انکار کیا, غرق کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کے قوم کا بیان, دیگر قوموں کا بیان ہے, لوط علیہ السلام کے قوم کا بیان ہے, ان ساری نافرمان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 43 میں کھلا دینے والی آیت, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں. اے نبی, کیا آپ اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. بڑی سخت آیت, ایک طرف اللہ کا حکم ہو, دوسری طرف نفس کی چاہت ہو, نفس کی بات مان لی تو کس کا حکم مانا, نفس کا. معبود کون ہو گیا, نفس. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور نفس کے بجائے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 5 رکوع شروع ہوتا ہے, اللہ کی قدرتوں کا بڑا جامع بیان, فرمایا اللہ ہے جس نے سائے کو دراز کیا, چیزوں کی سائے پیدا فرما دیے, اللہ ہے جو سورج کے نظام کو چلاتا ہے, اللہ نے رات میں نیند کے لیے عطا فرمائی, اللہ نے دن میں روشن دیا کام کاج کرنے کے لیے, اللہ یہ جو بارش کو برساتا ہے اس سے پہلے کچھ سبھی سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے, بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, ان کو مانو. اس کے بعد آیت نمبر 52 میں بڑی اہم بات ہے, فرمایا وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے نبی ان کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجئے اور ان سے جہاد کیجئے بڑا جہاد. قرآن جہاد پر ہم نے مختصر ایک دو مرتبہ بات کی ہے, ایک ہے جنگ, اس کو قرآن کہتا ہے قتال, جہاد کے معنی کوشش. نفس ایک بات کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کی بات ماننی تو کوشش کرنی نا, اللہ کی بات یہ جہاد ہے, بگڑا ہوا معاشرہ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے جہاد کرنے کوشش کرنی, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی, اسٹرگل کرنی, محنت کرنی, یہ جہاد ہے. اس کے لیے محنت کس سے کرو؟ قرآن کے ذریعے سے. اس قرآن کو سیکھو اور اس کو عام کرو, اس قرآن کو پڑھو سمجھو اس کو عام کرو, اس قرآن سے بڑا جہاد کیجیے. یہ سورہ فرقان مکی سورت ہے, مکے میں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی نا, یہ جہاد کیا تھا؟ نظریات کی سطح پر جہاد, لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا, لوگوں کے دلوں کو بدلنا, لوگوں کے عقیدوں کو بدلنا, نظریات بھوٹے ان کا جواب دینا, یہ سارا جہاد قرآن سے ہوگا. اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اللہ جس نے دو دریا بہا دیے, ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے, اب بھی سمندروں کے بیچ میں میٹھا پانی مل جاتا ہے, گھروں میں بورنگ کرائے ایک طرف کھارا نکلتا ہے ایک طرف میٹھا نکلتا ہے, ان کے درمیان ایک آڑ ہے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ, جس میں اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ نے آسمان میں ستارے بنائے, دن رات کا نظام ہے, اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بیان ہے اہل ایمان کی عمدہ صفات کا, ان کو کہا گیا عباد الرحمن, رحمان کے بندے, ان کی بڑی عمدہ صفات ہے. فرمایا یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین میں نرمی سے چلتے, تکبر نہیں کرتے. نادان لوگ الجھتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما, سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, برے لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرتے, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے, سلامتی کا رویہ اختیار کر کر الگ ہو جاتے ہیں. نمبر تین, ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, تہجد کی نماز کی طرف اشارہ. نمبر چار, اتنی محنت کرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب جہنم کے عذاب ہم سے پھیر دے. یہ عبادات کرنے کے بعد بھی تکبر میں نہیں آتے بلکہ جہنم کا خوف رکھتے ہیں. نمبر پانچ, بتایا گیا کہ وہ بالکل کنجوسی نہیں کرتے, نہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بھر کے خرچ کرتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن فضول خرچی نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے. یہ پانچ صفات ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ, زنا نہیں کرتے اللہ کے ساتھ, زنا نہیں کرتے اور کسی کو قتل نہیں کرتے نا حق. ان بڑے بڑے گناہوں میں مشرکین ملوث تھے. یہ صحابہ کی عصمت کا بیان ہے کہ صحابہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے بھی تھے اور ان میں یہ عباد الرحمن کی صفات بھی تھی. تو انسان اندھیرے کو دیکھے گا تو روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا نا, تو مشرکین بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے, صحابہ نہ صرف کہ ان سے بچے ہوئے تھے بلکہ عمدہ صفات بھی ان کے اندر تھی, اس لیے ان بڑے گناہوں کو ذکر آیا. اس کے بعد توبہ کا بڑا پیارا بیان ہے, فرمایا کہ جو توبہ کر لے, لوٹ آئے اللہ کی طرف, گناہ کو چھوڑ دے, عمل درست کر لے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اندازہ کیجیے اللہ کی رحمت, اتنے سارے ڈھیر سے برائیوں, آج بندہ سچی توبہ کرے, توبہ ہو سچی, چھوڑ دے گناہ کی زندگی, آ جائے اللہ کی اطاعت کی طرف, اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. یہ مانگنے کے دن اور رات کے آخری عشرہ ہے, آپ میرے لیے مانگیے گا, میں آپ کے لیے مانگوں گا, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مزید اہل ایمان کی عباد الرحمن کی نیک لوگوں کی صفات, وہ جھوٹ پر گواہ نہیں ہوتے, جھوٹ بولنا تو دور کی بات, کسی جھوٹے کام میں شریک بھی نہیں ہوتے, اور جب کسی نا شائستہ بات کے پاس گزرتے ہیں, بری باتیں ہو رہی ہو, مرو کے راما شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, دیدے پھاڑ کے برائی کو دیکھتے نہیں بلکہ وہاں سے بچ کر چلے جاتے ہیں. اور اگلی بات فرمائی, یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی آیات کا بیان ہوتا ہے, لم یقر علیہا صم و عمیانا, اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, توجہ سے اللہ کے کلام کو سنتے, ہدایت کی تڑپ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ یہ ذوق شوق ہمیں بھی عطا فرمائے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے ہیں, خود اکیلے اکیلے نیک نہیں بنتے, گھر والوں کے لیے بڑی پیاری دعا بیوی اور اولاد کے لیے, فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کا لباس اور زیور اور کوالیفیکیشن نہیں اولاد کی, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک آخرت کے اعتبار سے. اولاد نیک ہو بات مطمئن رہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ جنت میں جمع فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ نیک بندوں کو جو جزون الغرفتہ بما صبروا, ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں اونچے مکانات ملیں گے. ساری زندگی صبر ہے مومن, صبر کے معنی روکنا برداشت کرنا, اللہ کی اطاعت مشقت ہے برداشت کرو, گناہ میں بظاہر نفرت ہے چھوڑ دو روکو اپنے آپ کو. ان صبر کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ, اور مشرکین اور کفار جھٹلانے والوں کو عذاب کی دھمکی سنا کر فرمایا فقط کذبتم, تم نے جھٹلا دیا لوگوں, فسوف یکون لزاما, ان قریب اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بیان میں مجھے ایک آسانی ہے, اس میں ہے رسولوں کے حالات جو ہم کئی مرتبہ اللہ کا شکر ہے پڑھ سکے. سورہ آراف ہم نے پڑھی تھی آٹھویں بارے میں, نوے بارے میں, اس میں رسولوں کے حالات آئے تھے. سورہ ہود ہم نے پڑھی تھی بارہ سے بارے میں, اس میں رسولوں کے حالات آئے تھے. درمیان میں دو سورتوں میں بھی رسولوں کے حالات آئے, وہی حالات اس سورت میں دوبارہ بیان کیے تھے. کیوں اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں؟ ہماری سبق آموزی کے لیے. کیوں اللہ دہراتے ہیں؟ اہل ایمان کی اللہ نے ہر دور میں حفاظت فرمائی, ہمیں تسلی. کیوں اللہ دہراتے ہیں؟ ہر دور میں نافرمانوں کو ہلاک کیا گیا, ہر دور کے ظالموں کو عبرت دلائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب القرآن کی آیات ہیں. لعلک باق نفسک الا یکون مؤمنین, اے نبی کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے روک دیا, تسلی دے دی. اللہ کے رسول اتنی محنت کرتے تھے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کہ اللہ نے کہا نبی اتنا نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں. کتنی تڑپ تھی اللہ کے رسول نے اس دعوت کی. اللہ اس تڑپ کا کچھ حصہ ہمیں بھی, امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اس دعوت کے کام میں شریک ہونے کی توفیق دے. فرمائے کہ معجزات مانگ رہے, اللہ چاہے تو ایسی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کی گردن جھک جائے, لیکن دنیا تو امتحان کے لیے ہے, زبردستی کسی سے نہیں منوائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بیان, جن کو بھیجا گیا فرعون کی طرف, اس نے نشانیوں کا انکار کیا, اس کے بعد مقابلہ ہوا جادوگروں سے. اب سب کو یاد آ رہا ہوگا الحمدللہ, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, حق غالب آ گیا, موسیٰ علیہ السلام نے حق ہی پیش کیا تھا, جادوگر بھی مان لیا. فرعون نے کہا تمہیں ہلاک کر دوں گا, انہوں نے کہا تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, ہم کو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو دنیا ہی میں کچھ کر سکتا ہے, پر ہم تو لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ کے ساتھ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات نکل جائیے, آپ کی قوم کو میں حفاظت سے لے جاؤں گا اور فرعون کو غرق کر دیا جائے گا. راستے میں دریا آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. قوم نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو یقین دیکھیے, قال اللہ, فرمایا ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے, ہر مجھے ہدایت دے گا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ عصا ماریے, دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے, دو بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹکڑے بن گئے, اور درمیان سے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے. پیچھے فرعون آیا, اپنے لشکر کے ساتھ اس کو غرق کر دیا گیا. پانچویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان, ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی, انہوں نے ٹوکا, کہا کہ تم کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو. اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ ہیں, اللہ کی صفات بیان کی ابراہیم علیہ السلام نے, الذی خلقنی, وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا, وہو یہدین, وہ مجھے ہدایت دیتا ہے, والذی ہو یطعمنی ویسقی, اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے, وإذا مرضت فهو یشفین, جب میں بیمار ہو جاتا تو مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے, نہیں, کمزوری اپنی طرف محسوس کرنی چاہیے اور خوبی اور کمال کو اللہ کی طرف. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہ ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی صفات کا بیان آیا. اس کے بعد بتایا گیا یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن جب سب کھڑے کیے جائیں گے کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو قلب سلیم کے ساتھ آئے, اطاعت والا دل لے کر آئے گا, اس کے لیے جنت ہوگی, وہ کامیاب ہو سکے گا. اللہ یہ قلب سلیم ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد چھٹا رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بیان. قوم نے کہا, سرداروں نے کہا, تمہاری پیروی تو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ کرتے ہیں, یہ ہر دور میں ایسا ہوا, ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا امیر و مالداروں کی طرف سے. اس کے بعد قوم نہ مانی, اللہ نے کشتی میں سوار کیا نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو, اور بقیہ نافرمان غرق کر دیے گئے. ساتویں رکوع میں قوم عاد کا بیان ہے, جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, ان کی ایک برائی اس قوم کی بیان ہوئی, اتبنون بکل دیع آیتا تعبتون, ہر بلندی کو تم بلا سرود نشانی تعمیر کرتے ہو, وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور مضبوط شاندار محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے, واذا فتشتم بتشتم جبابین, اور جب کسی کی گرفت کرنے پر آتے ہو تو ظالمانہ طریقے پر گرفت کرتے ہو, فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واقعون میری ذات. یہ بلا ضرورت یادگاریں بنانا ہمارے لیے بنا نہیں, سی یو کے اوپر آپ نے دیکھا ہے فاؤنٹین بنا دیا, اتنا بڑا فوارہ دنیا میں نمبر دو پہ, کیا مل رہا لوگوں کو اس سے بھائی, امیر آپ ہی دیکھ سکتا ہے, غریب تو دیکھ نہیں سکتا اس کو, 40,000 روپے ایک دن کا خرچہ اس کا مینٹیننس, اور لوگ بےچارے بھوکے مرے کو پوچھنے والے, یہ زوال مزید قوموں کی علامت ہے, فضولیات کا پیسہ خرچ کرنا اور اللہ کو بھول جانا, کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, قوم نہیں مانی, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا. اس کے بعد آٹھویں رکوع میں قوم ثمود کا بیان, صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے, یہ پہاڑوں میں بڑے گھر دراز سے محلات بناتے تھے, ان کے پہاڑ ان کو بچا نہیں سکے, اونٹنی دی گئی موزے کے طور پر, انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا, اللہ کے عذاب نے آگے ان کو برباد کر دیا. نویں رکوع میں لوط علیہ السلام کا بیان, ان کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی, یہ لوگ باز نہیں آئے, اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا, پتھروں کی بارش برسا کر. دسواں رکوع شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان, ان کی قوم ناپول میں کمی کرنے میں مبتلا ہو گئی تھی, یہ برائی آج ہمارے بھی عام ہے, یہ قوم نہ مانی, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا اور بقیہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. گیارہواں اور آخر رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الشعراء کا, فرمایا کہ اس قرآن کو جبریل امین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے. بتایا گیا کہ یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں, عربی سے کہہ دیجیے اقرآت متعناؤ سنین, اگر اب ہم ان کو برسوں فائدہ پہنچا دیں پھر وہ عذاب آئے جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے, کیا ان کی یہ ترقی, ان کے یہ محلات, ان کے مال و اسباب اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے, تو کیوں عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں, دھمکی دی گئی عذاب کی. فرمایا گیا شیاطین یہ وحی کے لینے سے یا سننے سے معذول کر دیے گئے, اسی کی نکاح تو جنات سن کر آتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے معاذ اللہ کا نہیں, ہم اور مقامات پر پڑھ چکے جو جنات شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ستارے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور وحی کی عبادت کی جاتی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول ایک اہم ہدایت دی گئی, وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجیے, یعنی حکم یہ دیا گیا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کیجیے. اللہ کے رسول نے گھر والوں کو بھی بلایا اور قریبی رشتے داروں کو بھی کہا, اے صفیہ محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کام آنے والا ہوں. بخاری کی حدیث, اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے, اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے. وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو شفقت سے جھکا دیجیے اہل ایمان کے لیے. بتایا گیا کہ شیاطین تو ان پر نازل ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں اور انتہائی بہتان لگانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ شعراء کا نام شعراء اس لیے ہے اس کے آخر میں شعراء کی گفتگو کی گئی. فرمایا شعراء کی پیروی اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں, ہر قسم کی وادی میں گھومتے, کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کریں, اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہ اکثر شعراء کا بیان ہے, ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, زمین و آسمان کے قلابے بنا دیں گے لوگوں کی تعریف اور جھوٹ بھی بول دیں گے, اور قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے, یہ شاعر تو اچھے نہیں. فرمایا کون سے اچھے ہو سکتے ہیں, ایکسیپشن بتا دیا, استثناء بتا دیا, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, مگر وہ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور بدلہ لیا اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم ہوا. مشرکین صحابہ مشرکین اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے, حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جواب دیتے تھے, تو یہ بدلہ لینے کی اجازت دی گئی, اشعار سے جواب ہونا تھا. تو جو نیک عمل کرے, ایمان لائے, اللہ کا ذکر کرے, بدلہ لے, اسلام پر اگر حملہ کسی نے کیا ہو, یہ شاعری اچھی ہوگی. بخاری کی حدیث ہے کہ انما من الشعر الحکمہ, بہت سے اشعار میں حکمت بھی ہوتی ہے, تو یہ جائز شاعری ہوگی جس میں اللہ کا ذکر ہو, جس کو سن کر پڑھ کر اللہ یاد آئے وہ شاعری جائز ہوگی, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ النمل شروع ہوتی ہے, اس میں اول و آخر قرآن کا بیان ہے, توحید اور آخرت کا ذکر ہے اور رسولوں کے حالات کا بیان بھی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاسین یہ حروف مقطعات ہیں, انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. دل کا آیات القرآن و کتاب مبین, یہ روشن اور آیات ہیں قرآن کی اور روشن آیات روشن کتاب کی آیات ہیں. خدا و بشرا للمؤمنین, یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اس میں مجھے ایک آسانی یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ طہٰ. موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے, راستے میں آگ دیکھی تھی, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمایا اور اللہ نے وحی عطا فرما دی, اور اللہ تعالیٰ نے دو معجزات دی آپ کو یاد ہوں گے, ایک عصا جو کہ اژدھا بن جاتا تھا اور ایک چمکتا ہوا سفید ہاتھ. اس کے بعد داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ نے ان کو خوب نوازا, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی ادا کی تھی, معلوم تھی ان کو, ان کے لشکر تھے جنات کے بھی, پرندوں کے بھی, انسانوں کے بھی. ایک مرتبہ وہ ایک وادی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک چوٹی, اس نے اپنی دیگر چوٹی ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو سلیمان آ رہے ہیں, تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. چوٹی, قرآن نے ذکر کیا اس کا, لوگ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی چیز قرآن میں, بہت بڑی چیز ہے. چوٹی اپنے سے 35 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا 10-12 چوٹی ایک لال دیو کو کھینچ رہی ہوتی ہے, دیکھا ہے نا, چوٹی اپنے سے 35 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. اس کے اوپر لوگوں نے تھیسس لکھے, پی ایچ ڈی کیا لوگوں نے. چوٹیوں کے اندر ہاسپٹل ہوتے ہیں, آپ کو ہنسی آئے گی, ہاسپٹل ہوتے ہیں الگ الگ بیمار چوٹیوں کے لیے, میٹرنیٹی ہومس الگ ہوتے ہیں, انڈوں کی افزائش کے فارمس جسے ہم مچھلیوں کے فارمس کہتے ہیں الگ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن چینل جن کے اندر ہے. بارہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا, مسکرائے, اور بڑی پیاری ان کی دعا ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. خوب مسکرائے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے چھوٹی کی زبان سننے کی بھی توفیق دی ہے, اور انہوں نے اللہ سے دعا کیا, میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر, اور یہ کہ میں نیک عمل کروں اور جسے تو پسند کرے, اور مجھے اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے داخل فرما. اس کے بعد ان کے پرندے ہدہد کا بیان ہے, وہ نظر نہیں آیا, پوچھا کہاں ہے, وہ آیا, اس نے کہا ایک قوم کی خبر لے کر آیا ہوں, قوم سبا کی, یمن کے علاقے میں تھی, وہاں ایک عورت ہے جو عورت لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے اور یہ سورج کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں, یہ حدود کی تقریر کو رکھنے نقل کی, یہ سورج کو پوچھتے ہیں اللہ کو نہیں پوچھتے, شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے. اتنی توحید اس ہدہد کو بھی حاصل تھی, اللہ ہمیں بھی توحید پر کارمند رہنے کی توحید عطا فرمائے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سے کسی سے کہا کون اس کا عرش لے کر آ جائے گا, تب ایک نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں لے آؤں گا, ایک اور کھڑا ہوا اس نے کہا میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ چھپکے, کیا علم اس کے پاس, واللہ عالم. لوگوں کو بڑی فکر ہوتی نہیں وظیفہ پتہ چل جائے, وظیفہ پتہ چل جائے, نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا, اللہ کے رسول نے وظیفہ نہیں بتایا دادا, اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا, قرآن خاموش ہے اس کے متعلق. وہ تخت آ گیا, سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا اس عورت کو جو اس طرح شروع ہوتا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ سلیمان کی طرف سے ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے, وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے, اور حکم یہ ہے کہ میرے ساتھ سرکشی نہ کرو, مسلم بن جاؤ. اس عورت نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا, بھائی کیا کریں, کام تو جنگجو ہیں لیکن فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے, جو حکم چاہو دو, یہ ڈسپلن, مشورہ دیا جا سکتا ہے لیکن جو ذمہ دار ہو فیصلہ وہی کرے گا. اس عورت نے کوئی تحفہ بھیجا, سلیمان علیہ السلام نے تحفہ لانے والے سے کہا رشوت مت دو اور حکم مانو اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد جو ہے وہ عورت آ گئی اور یہ عرش بھی آ چکا تھا, اس عورت کو قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کی وضع بدلوا دی اور پوچھے کہ تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ کہا ایسا ہی تھا, یہ نہیں کہا ایسا ہی تھا, سمجھدار سے سمجھ گئی, سلیمان علیہ السلام بھی سمجھ گئے, اور پھر یہ عورت ایمان لے آئی. اس کے بعد شان و شوکت دنیا کی دکھائی گئی سلیمان علیہ السلام کی, کہ شیشے کا محل بنا ہوا تھا فرش, اس نے سمجھا پانی ہے, جب اس نے پیر رکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو شیشہ ہے. یہ شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی, یہ عورت عبارت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اس کا مشہور نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے, حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں, واللہ اعلم. بقیہ آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.